الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، قانون معیشت پہ ہم زکوٰۃ کی فرضیت کی بحث پڑھ رہے تھے. اس میں قانون زیر بحث تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز جس کو مستثنی کیا گیا وہ پیداوار کے عوامل ہیں. اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. موجودہ معیشت اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بعض نئی اصطلاحات وضع کر رہی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بات سمجھ لینی چاہیے کیا ہے. ذاتی استعمال کی چیزیں دوسری چیز ہے. آپ کا گھر ہے، آپ کا فرنیچر ہے، آپ کا لباس ہے، جو چیزیں آپ کے ذاتی استعمال میں، گاڑی ہے آپ کی، یعنی ایک آدمی اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں دنیا میں لیتا دیتا ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور حد نصاب سے کم سرمایہ، حد نصاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں 80,000 کی رقم مستثنا ہے سال میں، تو یہ نصاب ہے. یعنی ہر جگہ پہ آپ کوئی نہ کوئی رقم مستثنا کر دیتے ہیں. تو شریعت نے بعض معاملات میں کر دی ہے، بعض کو اجتہاد پر چھوڑ دیا، وہ ہم کر دیں گے، لیکن ہر جگہ ایک نصاب مقرر کیا جائے گا کہ اتنا مستثنا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، باقی ہر چیز پر زکوٰۃ. یہ ہر مال، ہر قسم کے معاشی اور ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد ہوگی، اور ہر سال ریاست کے ہر مسلمان شہری سے لازماً وصول کی جائے گی. یعنی یہ حکومت کا حق ہے کہ بولے، یہ حق اس کو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، نہ لے جیسے ہماری حکومت نہیں لیتی، یا اس کو یہ حیثیت نہ دے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حق ہے اس کو لینے کا. یعنی جس طرح ہم اس سے پہلے قانون سیاست میں پڑھ چکے ہیں کہ دین کے دو ہی حکم ہیں جن میں قانون کسی موقع کے اوپر کوئی کاروائی کر سکتا ہے، ایک نماز، دوسری زکوٰۃ. اور کسی معاملے میں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ دین کا کوئی حکم لوگوں کے اوپر لاگو کیا جائے. باقی میں ترغیب ہوگی، تلقین ہوگی، نصیحت ہوگی، آپ ماحول پیدا کریں گے، جو بھی ذرائع اختیار کریں، تو یہ حکومت کا حق ہے. الا یہ بھی سن لیجئے، الا یہ کہ ریاست کسی ضرورت کے تحت کسی چیز کو اس سے مستثنی قرار دے دے. یعنی پھر ریاست کو یہ حق دیا گیا، ہر چیز پر عائد ہو گئی، وہ پھر ان تین کے علاوہ بھی کسی چیز کو مستثنی کر سکتی ہے. بعض اوقات پیداوار اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں زکوٰۃ دی جائے، بعض اوقات آفت آ جاتی ہے اور بہت سے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں میں زکوٰۃ لینا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چونکہ نقود نہیں تھے، یعنی یہ کرنسی نہیں تھی، اور کسی آدمی کو یہ تکلیف بھی نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ اس کو سونے یا چاندی میں بدل کے دے، تھا ہی نہیں لوگوں کے پاس اتنا. تو مثلا آپ نے بہت سی چیزیں ایسی جن کے بارے میں کہا کہ ہم لے ہی نہیں سکتے، ان میں لیں گے تو کہاں لے جائیں گے، یعنی وہ جو کچھ ہوگا وہ نہ مرکز میں منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی علاقے میں ہو سکتا ہے، مثلا سبزیاں اس زمانے میں. آج کے زمانے میں آپ کے پاس ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ لے لیں ان میں بھی، یا نقد کی صورت میں لے لیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو حکومت اگر چاہے تو مستثنی کر سکتی. اچھا، دوسری بات، یہ تو ایک قانون کی دفعہ ہے، یعنی اس میں کیا بات بیان ہوئی کہ کیا چیزیں مستثنی ہیں، ریاست کا حق ہے کہ وہ لے گی، اور یہ بات بیان ہو گئی کہ ریاست کوئی ضرورت، کوئی معاشی ضرورت، کوئی قومی ضرورت ایسی ہو سکتی ہے، کوئی انسینٹو دینا مقصود ہے، وہ حق رکھتی ہے مستثنی کر کسی چیز کو کہ نہیں لیں گے ہم اس میں زکوٰۃ. نہیں، مطلب اس کو حق ہے، یہ تو اس نے طے کرنا ہے کہ کیا کرے گی. اللہ اطلاق کر سکتی ہے کسی موقع کے اوپر، مثال کے طور پر وہ چاہتی ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں لوگوں کا زیادہ رجحان پیدا کیا جائے کہ وہ اس کو کریں، اللہ اطلاق کر دیں گے. اب دیکھیے، بات کے اوپر نہیں جا سکتی، مستثنی کر سکتی. مال معاشی اور زرعی پیداوار میں اس کا نصاب مقرر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمدن کے لحاظ سے تین چیزوں میں نصاب مقرر کر دیا، وہ تو ابدی ہو گیا نصاب. وہ کیا ہے؟ مال میں 5 اوکیا یعنی 612 گرام چاندی ہے اس کی قیمت. اس زمانے کا پیمانہ ہے اوکیا، تو 5 اوکیا آپ نے مستثنی کیے تھے، یہ مال کے معاملے میں ہو جائے گی. پیداوار میں 5 وسق، یہ بھی اس زمانے کا پیمانہ ہے غلے وغیرہ کو ناپنے کا، تو اس میں بھی 5 وسق آپ نے کیے. 1119 کلو گرام کھجور یا اس کی قیمت, یعنی یہ آج کے آپ اگر کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. معاشی میں 5 اونٹ, 30 گائیں اور 40 بکریاں, یعنی بکریوں میں 40 مستثنا ہے, ان تو کوئی زکات نہیں, 30 تک گائیں مستثنا ہے, 5 تک اونٹ مستثنا ہے. یہ نصاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کردہ ہے ان چیزوں میں. اب ظاہر ہے کہ آج ہمارے پاس دسیوں اور صورتیں پیدا ہو گئی ہیں تو ان میں ریاست مقرر کر دے گی, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ طے کر دے کہ اتنے میں ہم نہیں لیں گے. سونے کا ذکر نہیں ہے تو سمجھے ذکر ہی نہیں, نہیں کوئی چیز نہیں ہے, چاندی ہی کو نصاب مقرر کیا گیا تھا. جی جی, تو اگر کسی آدمی نے اسراف کیا ہوا ہے تو اسراف کے قانون کے طرف سے توجہ دلائی جائے گی, لیکن وہ کہتا ہے میری کاروباری ضرورت ہے 10 گاڑیاں, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ, یعنی دوسرے قانون پہ توجہ دلائی جائے گی. آپ ذاتی استعمال کی چیزوں میں اگر تصرف کرنے لگیں گے, اب اس کی شرح کیا ہے, یہ تو ہو گیا نصاب, شرح کیا ہے؟ مال میں 2.5% سالانہ, مال جو ہے آپ کے پیسے ہیں 2.5%, آپ کے پاس کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے 2.5%, آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں 2.5%, آپ کے پاس سونا چاندی ہے 2.5%, آپ کے پاس مال تجارت ہے تو مال ہوتا ہے وہ بھی 2.5%, یہ 2.5% مال کی زکات ہے, 2.5% لے لی جائے گی آپ سے. پیداوار میں, اب پیداوار کی مد میں آ جائیے, پیداوار میں اس میں پھر ذرا ایک فارمولہ بنا دیا. پیداوار میں اگر وہ اصلاً محنت یا اصلاً سرمایہ سے وجود میں آئے تو ہر پیداوار کے موقع پر اس کا 10%, یعنی یہاں دوسرا طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ کی گندم پیدا ہوئی ہے, زرعی پیداوار ہے یہ, یا آپ کوئی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے آپ نے, اس میں آپ کوئی چیز بناتے ہیں, تو یہ پیداوار ہے آپ کی. تو پیداوار میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سرمایہ سے محض وجود میں آ رہی ہے, محض محنت سے وجود میں آ رہی ہے, ایک چیز سے آ رہی ہے 10%, اور اگر محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے تو 5%, اور دونوں کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر حاصل ہو جائے تو 20%. یعنی فارمولا یہ, اگر محنت اور سرمایہ دونوں غائب ہو گئے, دفینہ نکل آیا کسی کی زمین سے, 20% لے لیا جائے, اسی کو خمس کہتے ہیں. یہ اصل میں الفاظ جو ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک اور چیز ہے, یہ شرح ہے, عربی میں خمس کہتے ہیں 20% کو. اچھا, پھر اگر پیداوار ہے بارانی زمین ہے مثال کے طور پر, آپ اس میں صرف محنت کرتے تھے اس زمانے میں, آج تو تصورات بدل گئے, تو اگر وہ ہے تو 10%, آپ اس میں پانی خریدنا پڑتا, آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی, تو 5%. یہ اور یہ کس کا ہوگا؟ پیداوار کا, جو پروڈکشن ہوئی ہے اس کے اوپر عائد ہو جائے گا. اچھا, معاشی میں اونٹ, فارمولا دیکھیے کیا ہے, 5 سے 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری. معاشی جو ہے ان کے معاملے میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو معاشی لینے پڑتے ہیں, اب آپ آج قیمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہوگی. 5 سے 24 تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری, 25 سے 35 تک 1 یک سالہ اونٹنی, اور اگر وہ میسر نہ ہو تو 2 سالہ اونٹ. یہ جانوروں کے لوگ جانتے ہیں کہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے. اگر آپ جانور جو جانتے ہیں نا جانور کیا ہوتے ہیں, 36 سے 45 تک 1 2 سالہ اونٹنی, 46 سے 60 تک 1 6 سالہ اونٹنی یعنی 3 سالہ اونٹنی, 61 سے 75 تک 1 4 سالہ اونٹنی, 76 سے 90 تک 2 سالہ اونٹنیاں, 91 سے 120 تک 2 6 سالہ اونٹنی یعنی 3 سالہ اونٹنی. یہ اونٹوں کی شرح ہے. اب 120 تک پہنچ گیا, 120 سے زائد کے لیے ہر 40 پر 1 2 سالہ اور ہر 50 پر 1 سالہ اونٹنی. اب مزید آگے کریں گے تو اب یہ سارے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. گائےوں میں آسانی ہے, ہر 30 پر 1 یک سالہ اور ہر 40 پر 1 2 سالہ بچڑا, گائے کا بچہ, یعنی ہر 30 پر 1 یک سالہ, ہر 40 پر 1 2 سالہ بچڑا, یہ ہوگا. بکریاں, 40 سے 120 تک 1 بکری, 121 سے 200 تک 2 بکریاں, 201 سے 300 تک 3 بکریاں, 300 سے زائد میں ہر 100 پر 1 بکری. یہ شرح معاشی میں. اب اس کے مصارف سے متعلق کوئی وہام نہیں تھا. یعنی مصارف کیا تھے؟ بھائی حکومت نے اپنی مشینری چلانی ہے. کوئی وہام نہیں تھا, واضح تھے. یہ ہمیشہ فقراء و مساکین اور نظم اجتماعی کی ضرورتیں ہی کے لیے خرچ کی جاتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حکومت کی سطح پر لینا شروع کیا تو ساری حکومت کا نظم و نسق, جو ضرورتیں تھیں وہ چلائی جاتی تھی. پبلک سیکٹر کے سب کام جتنے تھے وہ کیے جاتے تھے, اس سے کوئی وہام نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب منافقین نے اعتراضات کیے, یعنی وہ قرآن میں ایک خاص بحث ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں تو نا لوگوں کو بھی ملتی تھی بیت المال سے امداد یا جو اس طرح کی چیزیں, تو انہوں نے کچھ اعتراضات کیے کہ جی یہ کہاں خرچ ہوتی ہے اور کیا طریقہ ہے. تو قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ کہاں اور کس مقصد سے خرچ کی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا ہے, یعنی اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے اس پیراگراف کو؟ یوں نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے مصارف اس آیت میں متعین کیے ہیں, یوں نہیں ہے. سیاق و سباق کس سے عبا کرتا ہے, وہ استعمال ہو رہی ہے. یا ایسا ہی ہے کہ جیسے حکومت کے معاملے میں چیمگوئیاں ہو کہ کہاں استعمال ہوتی ہے, جی اتنی زکات آتی ہے, کیا مدہ ہمیں کیوں نہیں دی جاتی. تو بعض منافقین نے جب اس طرح کا معاملہ کیا تو بتا دیا گیا کہ یہاں خرچ کی جا رہی ہے. یعنی یوں ہے, یہ پس منظر سورہ سے واضح ہے. جب آپ ان آیتوں کو نکال کے پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے. نہیں نہیں واضح ہے بالکل, آپ جا کے گھر میں پڑھ لیں نا, بیوی مسائل میں نا الجھ رہے. تو ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان کے لیے جو ان پر عامل بنائے جائیں, اور ان کے لیے جن کی تعریف قلب مطلوب ہو, اور اس لیے کہ یہ گردنوں کو چھڑانے اور توان زدوں کی مدد کرنے میں, راہ خدا میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں. یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اس آیت میں جو مصارف بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے. یہ میں نے آیت پڑھ دی, اب ایک ایک کو لے کے دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا. پہلا, فقراء و مساکین کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں, یعنی غریب محتاج جو ہے حکومت کو اگر ان کو دینا ہے تو دے سکتی ہے. اس العاملین علیہا, یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں. العاملین علیہا قرآن مجید نے متصدقین نے لفظ استعمال کیا, جو زکوۃ کے تحصیل دار کے لیے خاص لفظ ہے. العاملین علیہا استعمال کیا, اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ یہ کیا تعبیر ہے. اس میں میرے پاس تھوڑا سا مس پرنٹ ہے, کوئی کتاب ذرا دے دیجیے. تو یہ میں نے نیچے نوٹ لکھ دیا, اس لیے کہ ریاست کے تمام ملازمین در حقیقت کیا ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک عربی ترکیب ہے جو قرآن نے استعمال, العاملین علی اخذ ذرائع و ردها الی المصارف. اسٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, اس کو خرچ کرتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتی. یہ کمال کی تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے. چنانچہ یہ نہایت بلیغ تعبیر ہے جو قرآن نے اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے اختیار کی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ لوگ بالعموم اسے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں, لیکن اس کی جو تعلیف ہم نے بیان کیا اس کے لحاظ سے دیکھیے تو اس کا یہ مفہوم بعض تامل واضح ہو جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس سارے عمل کے اوپر نگران ہیں, جو اس سارا معاملہ کر رہے ہیں, وہ کون ہے؟ عاملین علیہا. لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے والا عملہ, اس کے لیے عربی کا لفظ ہے متصدق, یہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا. العاملین علیہا یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں, جو بھی مشینری ہے آپ کی اسٹیٹ کی تو اس کو چلانے کے لیے وہ سروسز ہیں جو پبلک کی خدمت کے لیے ہے. المؤلفۃ قلوبہم, یہ کیا ہے؟ یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے, پولیٹیکل ایکسپینسز. ریاست کو سیاسی ضرورتوں کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. ہماری حکومت جو قبائلی علاقوں میں بہت خرچ کرتی ہے اس کے لیے. اس کے لیے پھر رقاب, یعنی ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے. یہ آپ کہیں گے کہ خاص طور پر اس کا ذکر ہے, اس لیے کچھ تو غلامی ایک مسئلہ تھی, تو اس لیے بیت المال پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا جائے. وہ تو ایک یوں سمجھیے نا کہ ایک عالمی مسئلہ تھا اس وقت, تو بڑی اہمیت تھی اس کی. الغارمین یعنی آدمی مسکین نہیں ہے, غریب نہیں ہے, یعنی کسی نقصان تاوان یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے. اچانک کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں مدد کا مستحق ہو گیا آدمی. اس زمانے میں تو انشورنس کا اس طرح کا باقاعدہ نظام ابھی وجود میں نہیں آیا تھا جیسے اب لوگوں نے پیدا کر لیا ہے. تو اسٹیٹ کو توجہ دلائی گئی کہ ایک آدمی کو اچانک آگ لگ گئی, کوئی اور مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا بڑے کاروباری آدمی کو، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے غریب ہے یا مسکین ہے، وہ تو اوپر آ چکے ہیں، اس کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے زکات کے پیسے میں سے دیا جائے. فی سبیل اللہ یعنی دین کی خدمت اور لوگوں کی بہبود کے کاموں میں، ایک جنرل لوگوں کی بہبود کا، پبلک کی مفاد کا ہر کام کیا ہے؟ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ابن السبیل یعنی مسافروں کی مدد اور ان کے لیے سڑکوں پلوں سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے. ایک بڑی ذمہ داری حکومت پر یہ عائد ہو جاتی ہے نظم اجتماعی کے اوپر کہ لوگوں نے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور قدرت نے رستے تو بنائے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو مسافروں کی بہبود کے لیے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو کچھ آپ کا پہ سارا انفراسٹرکچر بنتا ہے اس کو بیان کر دیا قرآن مجید. اور اس میں خاص بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایک فی داخل کیا ہے جس سے بڑا وسیع مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جس کو میں نے بیان کر دیا، یعنی مسافروں کی مدد اور ان کے لیے سڑکوں پلوں سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے. اب اگر آپ غور کریں گے تو آپ بتا نہیں سکتے کہ اسٹیٹ کا کوئی خرچ باقی رہ گیا. اس وجہ سے یہ بالکل دوسرا خام خیال ہے کہ زکات تو اصل میں غریبوں کی مدد کا ایک فنڈ ہے. اسٹیٹ کی پوری مشینری کا ٹیکس چلائی جائے گی، دیکھ لیجیے آپ کیا کیا اس کے قرآن مجید نے بیان کر دیا، ان سب مدوں میں خرچ کی جائے گی. فی سبیل اللہ میں ہے نا، یعنی ہم تو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں جب بھی لڑنا ہوتا ہے، اور اگر خدا کی راہ میں نہیں لڑا جائے گا پھر آپ جانیے آپ کا کام جانے. زکات سے متعلق شریعت یہی ہے، یہ ہو گئی شریعت. یعنی یہ تو وہ ہے، یہ جتنا میں نے بیان کر دیا یہ وہ ہے جو قرآن نے، حدیث نے، سنت نے، ہر چیز نے بیان، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. زکات سے متعلق شریعت یہی ہے. تاہم اس معاملے میں عام غلط فہمیوں کے باعث یہ چند باتیں مزید واضح رہنی چاہیے، یعنی کچھ غلط فہمیاں، جیسے میں نے اس فکرے میں اشارہ کیا تھا کہ فقہا نے سمجھنے میں پیدا کر دی ہیں، تو ان کے بارے میں. ایک یہ کہ زکات کے مصارف پر تملیق ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہا نے عائد کیا، کیا ہوتی ہے تملیق ذاتی؟ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ زکات دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ بندہ ڈھونڈو اور اس کو مالک بناؤ، اس کو کہتے ہیں تملیق ذاتی. ایک یہ کہ زکات کے مصارف پر تملیق ذاتی کی جو شرط، اس وقت حکومت میں میری بھی کئی مرتبہ بات ہوئی ہے حکومت کے اکابر سے، اور بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے پچھلے سال خاص طور پر مجھے ایک دن کے لیے یہاں اجلاس کر کے بلایا تھا اور ایک پورا دن بسر کیا اسی موضوع کے بارے میں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صورت یہ ہے کہ اس شرط کے بعد زکات سے کوئی انسٹیٹیوشن وجود ہی نہیں لایا جا سکتا. ایک یہ کہ زکات کے مصارف پر اور یہ سب فقہا جو ہمارے یہاں ہیں وہ سب مانتے ہیں، تملیق ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہا نے عائد کی ہے اس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں. یہ شرط جو ہے، اس شرط کے بارے میں ارشاد یہ فرماتے ہیں ہمارے حنفی فقہا کہ رکن ہے زکات کا، ادا ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ یہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس پر میں نے لکھ دیا کہ اس موضوع پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو استاد امام امین احسن کی کتاب توضیحات میں ان کا مضمون مسئلہ تملیق. یہ مسئلہ ایسے پیدا ہوا تھا کہ یہ دلچسپ ایک ہماری علمی تاریخ کا دلچسپ واقعہ ہے. مولانا امین احسن اسلائی اس وقت جماعت اسلامی میں تھے، جماعت اسلامی نے کھالے اکٹھی کرنے کی بدعت شروع کی تھی، تو اس کی ابتدا انہوں نے کی. اب تو خیر ساری دنیا اس میدان میں آ گئی ہے، تو شروع انہوں نے کیا تھا کہ کھالے اکٹھی کی جائیں. مولانا مودی کا دماغ بہت درخیست تھا اس طرح کے معاملات میں، تو انہوں نے خیال کیا کہ اس سے کچھ بہبود کے کام کیے جائیں گے، اچھا نیکی کا معاملہ تھا. جب یہ شروع کیا اور جماعت کے کارکنوں نے، جیسی وہ منظم ایک قوت تھی، بڑے پیمانے پہ کھالے اکٹھی کر، اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھالے یا تو لوگ ویسے ہی اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے تھے یا قریبی مسجد مدرسے والے لے جاتے تھے. اچھا یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو ایک دو سال تو معاملات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا. تو دیوبند نے یہ اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ زکوٰۃ کے لیے تملیق ذاتی ضروری ہے، اور یہ جماعت اسلامی اس سے استفتار بنا لیتی ہے، یہ کر لیتی ہے، وہ کر لیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ادا ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ فتویٰ دیں گے تو بس پھر وہ کھالوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے اس کا جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے تملیق ذاتی کی. تو وہ ہمارے جو عام فقہا تھے یا جو لوگ بحث کر رہے تھے وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک لام آیا ہے انما الصدقات للفقراء، تو یہ لام عربی میں تملیک کا لام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک بنانا پڑے گا. تو مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی جماعت اسلامی کے کارکن کیا ہیں، وہ عاملین علیہا ہیں. جب وہ تملیک ان کی ہو گئی، ان کو دے دی نا زکات، تو اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی شرط پوری ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی کمزور اور بڑی مطلب ضعیف بات ان کی قلم سے نکل گئی، اس پر مولوی نے پکڑ لیا. مولوی مولوی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں وہ اگر عاملین علیہا ہیں اور ان پر لام تملیک کا ہے اور وہ ان کو آپ نے دے دی ہے، تو گھر جائیں پھر اس کے بعد خرچ کریں جا کے، اس لیے کہ وہ تمالک ہو گئے. نہیں یہ تو آپ مجھ سے تب پوچھیں، میں مانتا ہوں. میں تو میں تو گزارش یہی کر رہا ہوں جی، آپ غالباً سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد مولانا امین احسن کو انہوں نے بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ جی یہ اس کا کوئی حل نکالیں. تو پھر یہ مضمون انہوں نے لکھا جو توضیحات کتاب ان کی ابھی جماعت اسلامی چھاپتی ہے، تو اس کتاب میں یہ مسئلہ تملی ہم نے اس کو الگ بھی چھاپ دیا ہوا ہے، یعنی الگ ایک پیمفلٹ کی شکل میں چھپا ہوا، بڑی بے مثال تنقید ہے. اس میں انہوں نے جتنا بھی ہمارے حنفی شافعی فقہا کا نقطہ نظر ہے، حقیقی معنی میں اگر یہ لفظ استعمال کیا جانا کہ بالکل اڑا دیا، تو یہی صورت ہے اس کی، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اس کو آپ پڑھیں، علمی تنقید کیسے ہوتی ہے، کس درجے میں ہوتی ہے، وہ انہوں نے اس میں کر دی. اور اس کے آخر میں پھر مصارف پر بھی کچھ گفتگو کر دی ہے، اور جو ان کا اپنا ایک خاص طریقہ تھا، جب وہ یعنی آخری جگہ پہنچ جاتے تو پھر اس کے بعد مذاق بھی اڑاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی لاوارث مردے کو زکوٰۃ سے کفن نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پہلے اسے زندہ کرنا پڑے گا، پھر اٹھا کر اس کو کہا جائے گا کہ لو پیسے اور اپنا کفن خریدو، تملیک ذاتی کی شرط پوری ہونے کے بعد پھر اسے کہا مرو، اب تمہیں ہم دفن کرتے ہیں. ہمارے مدارس کیا کرتے ہیں، ہمارے دینی مدارس جو ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا نکالا ہوا ہے، تمام مدارس میں یہی ہوتا ہے. وہ ہیلا کیا ہے، وہ ہیلا یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا پہلے اپنے طالب علم کو مالک بناتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اس سے اندر خانے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم مدرسے کو دے دو. یعنی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، پہلے ایک اس کو کہتے ہیں بنا فاسد علل فاسد، پہلے ایک غلط کام کیا پھر اس کے اوپر اللہ کے دین کو مجروع کیا. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے. یہ میں نے لکھا ہے کہ ایک یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہا نے عائد کی ہے، اس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جا سکتی، اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں خرچ کی جا سکتی. یعنی آپ چاہے فرد کو دے دیں، آپ چاہے ادارہ بنا دیں، جو چیز چاہے کریں، اسٹیٹ کے پاس ہے، جس طرح چاہے خرچ کریں، یہ کوئی شرط نہیں. دوسری یہ، اب یہ دیکھیے، یہ اب اجتہادی امور ہیں، یعنی شریعت میں نے بیان کر دی، اب یہ اجتہادی آ رہا ہے جن میں کوئی شخص چاہے مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے. دوسری یہ کہ جو کچھ صنعتیں اس زمانے میں وجود میں لاتی ہیں اور اہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، اور جو کچھ کرائے فیس اور معاوضہ خدمات کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اگر منات حکم کی رعایت ملحوظ رہے تو پیداوار ہی. یعنی اب دیکھیے کیا کیا میں نے، ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھولیں، کر دیں تو بڑی مار پڑتی ہے. ہوا یہ ہے کہ دین میں تین کیٹیگریز بیان کی گئی نا، مال، معاشی، پیداوار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ معاشی میں کیا ہے، اونٹ، گائے، بکریاں. ہندوستان میں جب اسلام آیا تو بھینس پیدا ہو گئی، ہو گئی نا، اب وہاں نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھینس کا الحاق کس سے کیا جائے، یعنی یہی اجتہاد ہوتا ہے. اجتہاد کیا ہے کہ دین تو اصل میں یعنی کیا کرے گا، بھینس کے لیے تو لفظ ہی نہیں عربی میں کوئی بھی اس زمانے میں، وہ تو ایک اصول بیان کرے گا نا. اب جہاں جہاں دوسری صورتیں پیدا ہوں گی اس میں اجتہاد کر کے اس کو اپلائی کیا جائے گا. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی بھینس کس ضمن میں ہوگی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھینس بکری کے کھانے میں جائے گی، نہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ کہوں اونٹ کے کھانے میں جائے گی، یعنی بدی بات ہے کہ گائے کے ساتھ ملک کر دینی چاہیے، صاف سی بات ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ اجتہاد ہے. یعنی ایک ایک چیز پیدا ہوئی، نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب فرض کر لیجئے کہ کوئی پالتو جانور اور اس نوعیت کے یہ حیثیت اختیار کر لے، کسی جگہ پہ ہرنی لوگ پالنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا الحاق ہم کیا کریں گے، بکری سے کر دیں. یہ بڑی فطری بات ہے. تو میرے نزدیک پیداوار کے معاملے میں بھی یہی صورت ہے کہ پیداوار اس زمانے میں زرعی پیداوار تھی. زرعی پیداوار کے ضابطے کو پیداوار کے الحاق کے ساتھ اب جدید معیشت جتنی صورتیں پیدا کرے گی اس میں الحاق کر دیں گے. تو اس وجہ سے میں صنعتی پیداوار کو مال سے نہیں پیداوار سے الحاق کرتا ہوں, یعنی بھینس کو بکری سے نہیں گائے سے الحاق کرتا ہوں. جی اچھا, اسی طریقے سے اب یہ سب چیزیں میں نے گن لی. ایک مصور ہے تصویریں بنا کے بیچتا ہے پیداوار, ایک وکیل ہے فیس لیتا ہے پیداوار, ایک ڈاکٹر ہے پیداوار, معاوضہ خدمات آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ نے ایک مکان بنا دیا اس کا کرایہ کھا رہے ہیں, ایک پلازا ہے. تو میرے نزدیک یہ سب پیداوار, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ بحث گائے سے ملتی ہے. تو اس میں بحث جاری رہ سکتی, تو میرے نزدیک یہ سب پیداوار ہے. اس وجہ سے میں نے لکھا ہے ان کا, اس کا الحاق ان سب چیزوں کا اموال تجارت کے بجائے مضروعات سے ہونا چاہیے. یعنی یہ مال تجارت نہیں ہے. جب میں نے ایک گھر بنا دیا, اب دیکھیے میرے اصول پر کیا ہوگا, میرے اصول پر یہ ہوگا کہ آپ نے مکان کرائے کا بنا دیا, دکان کرائے کی بنا دی ہے, اس کے کرائے کا 10% عائد ہو جائے گا, اس لیے کہ وہاں محنت نہیں ہے صرف سرمایہ کام کر رہا ہے. تو 10% اس کے کرائے کا عائد ہو جائے گا. آپ نے ایک مکان بنا کے رکھا ہوا ہے, کرائے پر نہیں اٹھایا ہوا, تو اب وہ پیداواری یونٹ نہیں رہا, کیا ہو گیا مال, تو مالیت کا 2.5%. اس مثال سے آپ سمجھ لیجیے, یعنی میں ایسے کروں گا اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر اس کا اطلاق کر دوں گا تمام چیزوں پر. پھر عرض کر دوں کہ یہ شریعت نہیں ہے, جیسے بھینس کی زکات شریعت نہیں ہے. شریعت نے گائے پر, اونٹ پر, بکری پر زکات عائد کی تھی, اجتہاد کر کے الحاق کرنا ہے, اور یہ دسیوں صورتیں پیش آتی رہیں گی. آپ دیکھیے ڈاکٹر ہیں, اچھا یہ اسکول قائم ہو گئے, ہر مہینے 10-15 لاکھ کے قریب فرض کر لیجیے ایک اسکول کے اندر سے فیس اکٹھی ہو گئی ہے. میرے اصول پر کیا ہوگا, فیس اکٹھی ہوتے ہی اس کے اوپر 5% زکات عائد ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ پیداواری یونٹ بن گیا ہے. اس نے بندے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, ایک شخص نے پیش کیا, اس لیے سروس انڈسٹری کہتے ہیں اس کو جدید معیشت میں, بندے نے جا کے ملازمت کر لی ہے. تو یہ فرد ہے, اس فرد نے کیا کیا, اس نے فرد نے جا کے اپنے آپ کو پیداواری عمل میں ڈال دیا اور اس کے پیسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو میرے نزدیک ہر تنخواہ کے اوپر عائد ہو جائے گی 10%. میں نے اس لیے کہا دل تھام کے سنیے, کام خراب ہو جائے گا. اچھا اب تیسری بات کیا ہے, تیسری یہ کہ اس اصول کے مطابق, جی میں آئیے ذرا ایک پڑھ لوں, تیسری یہ کہ اس اصول کے مطابق کرائے کے مکان, جائیدادیں اور دوسری اشیاء اگر کرائے پر اٹھی ہوں تو مضروعات کی یعنی زراعت کی, اور اگر نہ اٹھی ہوں تو ان پر مال کی زکات عائد کرنی چاہیے. یہ فارمولا آپ سے آپ کرتا رہے گا عمل. اچھا چوتھی یہ کہ اس طرح جو چیزیں اصل سے ملحق کی جائیں گی, یعنی اب تین چیزوں میں تو رسول اللہ نے نصاب مقرر کر کے اس کو سنت بنا دیا, اب مجھے کچھ چیزیں ملحق کرنی, مثلا انڈسٹری کی زکات میں پیداوار سے ملحق کر رہے ہوں, تو اب کیا کیا جائے. ان کا نصاب اسلامی ریاست اگر ضرورت محسوس کرے تو اسی اثر پر قیاس کر کے خود مقرر کر سکتے ہیں, یعنی یہاں بھی ہم اجتہاد کریں گے اور اس کے لحاظ سے ہم مقرر کر دیں گے. یہ زکات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے, یعنی میرے نقطہ نظر کے مطابق اب آپ اس کا حساب کیجئے بیٹھ کے, تو انشاءاللہ سٹیٹ کو کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے. آپ دیکھیں میں نے پورا پڑھ دیا ہے, خاتمہ کر دیا, اس لیے سوالات سے پہلے میں نے کسی دوسری بیوی پر کوئی زکات عائد لکھی. تحدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مقدار مقرر کر دی گئی ہے, اس میں اب قیامت تک کوئی آگے نہیں جا سکتا, نیچے آ سکتا ہے. حکومت کہتی ہے جی ہمیں آپ 1% دے دیں, ہمیں 2% دے دیں, کم لے لیں نا, وہ جو مقرر کر دی گئی اسے اوپر نہیں جا سکتے. تو گویا مال کو آخری درجے کا تحفظ حاصل ہو گیا. کیا کیا اسلام نے, یعنی یہ کہ ریاست کا نظم چلانے کے لیے لوگوں کے مال سے لینا پڑے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ کون طے کرے کتنا لینا پڑے گا اور کس چیز سے لینا ہوگا. اب آپ ٹیکسیشن کی تاریخ پڑھیے دنیا کے اندر, روما میں, یونان میں آپ پڑھیے, تو بہت بڑا جو عظیم مسئلہ ہے دنیا کی تاریخ کا وہ یہ ہے, کیوں, کہاں سے پیدا ہوتا ہے, مال میرا ہے. آپ کہتے ہیں نظم اجتماعی کے لیے میں لینے آ گیا ہوں, اگر مجھ سے آپ کہیں کہ ہم اپیل کرتے ہیں دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں, میرا جی چاہے گا میں دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں, اگر نہیں دو گے تو پکڑ لیں گے تمہیں اور زبردستی لے لیں گے. تو یہ ٹیکس ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی یہ دیتا کیا جائے, کون لینے کا حق رکھتا ہے. تو بڑی بحثیں ہیں قدیم تمدن میں کہ بادشاہ بادشاہت کے وجوب ہی سے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ٹیکس لگا دے, عمراء کے مشورے سے ٹیکس لگا دیا جائے. آپ مانو یہ جو میگنا کارٹا ہے, جس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کا پہلا منشور 1215 میں جو کنگ جان نے منظور کیا ہے اس میں کچھ نہیں ہے, ٹیکس کی کچھ حدود پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. ٹیکس ہی اصل میں کلیکٹ کرنا اور اس کو خرچ کرنا یہی حکومت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد مزید دیکھیے, پھر اس کے بعد امریکہ میں تحریک چلی باقاعدہ قریب کے زمانے میں جس کا سلوگن تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, کہ نہیں اب یہ پارلیمنٹ اس کو لگائے گی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہ تمہاری پارلیمنٹ نہ بادشاہ نہ تم, میں لگاؤں گا اور میں نے لگا دی ہے اور اس کے بعد تم ایک پائی بھی زیادہ نہیں دے سکتے. یہ بحث آئے گی, آگے آئے گی, قرآن نے کہا کہ یہ بحث. ابھی تو آپ زکات سمجھ لیجئے, تو میرے نزدیک اب زکات ہی سے ہم سارا نظام چلائیں گے, باقی اس کے بعد اپیل کا حق حاصل ہے حکومت کو, وہ تو ہر وقت حق حاصل ہے, جب چاہے اپیل کر لیں. تو زکات وہ لازمی مال ہے جو ہم کو دینا ہے اور جس پر سیدنا ابوبکر صدیق کا پڑھ چکے ہیں کہ میں اس میں لا اکثر دونا ہننا والا اصل و فوقا ہننا, نہ ایک پائی زیادہ لینے کا حق رکھتا ہوں نہ ایک پائی کم لوں گا, یہ میں لے لوں گا ساری کی ساری, اور نہیں دو گے تو اتو بنا دوں گا. یعنی یہ استحقاق ہے مجھ کو جو حاصل ہے, یہ ہے زکات. اب آپ اس کے اوپر کام کیجئے, اس کے اوپر کچھ لوگ اپنی زندگی لگائیں, بتائیں اس وقت کے موجودہ حالات میں یہ کتنی جمع ہوگی. لیکن ایک دوسری چیز دیکھیے, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی ٹیکسیشن کا پڑھیں, اس وقت چند لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, اس اصول کے اوپر یہ کروڑوں تک پھیل جاتی ہے. یعنی شرح کم ہوتی ہے لیکن اتنے وسیع دائرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کے پیچھے خدا آ جاتا ہے. اچھا پھر معیشت کو کیا تحفظ حاصل ہوتا ہے؟ معیشت کو یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حکومت کی در اندازی اور ٹیکسیشن کے کھیل سے نجات پا جاتی ہے. طے ہو گیا نا ایک بار کہ بس یہ. جی آپ سوال بتائیں. جی اس کا میں نے جواب دیا ہے, اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے تمام چیزیں جو اب ہم الحاق کر رہے ہیں ان میں حکومت ایگزمپشن کی شرح طے کر دے گی. چنانچہ اس وقت میں, کیونکہ حکومت اس وقت دلچسپی نہیں رکھتی اس طرح کی چیزوں میں, تو مجھ سے جو لوگ میرے نقطہ نظر کے قائل ہو چکے ہیں, اور اب تو خیر بہت سے یعنی معیشت کے جاننے والے بھی قائل ہو چکے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی بہت سے اہل علم نے یہ کہا کہ بات معقول ہے, سمجھ آ گئی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یوسف قرضاوی صاحب نے بھی پچھلے دنوں, بلکہ اربکان صاحب نے بھی لکھا اس کے بارے میں. تو اب اکثر و بیشتر جگہوں کے اوپر یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ نہیں یہ پرانا تصور ٹھیک نہیں تھا. تو میں نے اب میں کیا مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو موجودہ حالات میں, ظاہر ہے میرے پاس تو حکومت نہیں ہے, کہ بھائی جو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ہے 80,000 کی وہ نکال لیجیے بس. یعنی اس وقت ایک سادہ فارمولا نا, بجائے اس کے کہ میں حکومت جب چاہے جو مقرر کرے, اس وقت اس نے جو مقرر کیا نکال لیجیے, اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ زکات کی زد میں آ جائے. تو 80,000 اس وقت حکومت کی چاہیے نا 80,000 مقرر.
ایک بندہ فیکٹری لگاتا ہے 5 کروڑ روپے کی سے,
جی
اس کے دوسری طرف یہ اس کا ارننگ ٹول بن جاتا ہے,
جی
اس کو مطلب سرمایہ کی شکل میں زمین بلڈنگ اور مشینری لگا لیتا ہے. دوسرا بندہ فیکٹری نہیں لگاتا, وہ 5 کروڑ روپے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیتا ہے.
جی
اب زکات دینے کے وقت جس بندے نے فیکٹری لگائی وہ تو اس پہ زکات نہیں دے گا, 5 کروڑ بیسک جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ. جس بندے نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا, کیا وہ اس پہ سالانہ زکات دیتا رہے گا ریگولرلی؟
نہیں, وہ کس چیز, وہ مال پہ دے گا, وہ مال پہ 2.5% دے گا. اور آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے, وہ بالکل توازن قائم ہو جاتا ہے. کمال کا فارمولا ہے, وہ مال کی مالیت پہ 2.5% دے گا. مال تجارت ہے نا, یعنی دیکھیے پیداوار میں اصل میں ایک چیز وجود میں آتی ہے جو کسی چیز کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. فیکٹری نے کرنا, زمین نے کرنا شروع کر دیا. زمین کروڑوں روپے کی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہونے والی پیداوار ہزاروں کی ہوتی ہے بعض اوقات. تو کتنا اچھے طریقے سے اس کو کیا, زمین کی قیمت پہ کون دے سکتا ہے؟ تو 12 ایکڑ والا بھی مارا جائے گا اس کے نتیجے میں. اس کی پیداوار, مکان 50 لاکھ کا مکان ہے نا, مالیت پر زکات 2.5% ہے, لیکن کرایہ پہ اٹھا ہوا ہے 10,000 روپے مہینے کرایے پہ, تو کیا ہوگا 1,000 روپے مہینے کی زکات آئے تو اس کے اوپر.
جو مالیت پہ 2.5% دے گا وہ کافی زیادہ دے دے گا کرایے کی نسبت.
جی
ہمارے اس وقت کے سیٹ اپ میں جو مالیت پہ 2.5% دے گا,
میں تو عرض کر رہا ہوں ناممکن ہو جائے گی,
کافی زیادہ دے,
ناممکن ہو جائے گی. اس لیے بالکل ٹھیک کیا اس معاملے میں, یعنی اس کو پیداواری یونٹ سے آپ ملک کرتے ہیں.
50 لاکھ کے مکان کو 100 روپے مہینہ پہ کرائے پہ دے دے, وہ زیادہ بہتر رہے گا.
ایسا ہی ہوگا نا, دیکھ رہے ٹھیک ہو گیا نا معاملہ. یعنی اس نے اس کو ایک عامل پیداوار بنا کے سوسائٹی کی خدمت میں لگا دیا, اب وہ سوسائٹی کی کرایہ خود سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے. یعنی آپ کو اگر کرائے کے مکان کرائے کی دکانیں یہ میسر آنی بند ہو جائیں سوسائٹی کے اندر تو آپ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ختم رک جاتا ہے, معیشت بند ہو جائے گی. ہر آدمی گھر نہیں بنا سکتا, 50 لاکھ کا مکان ہوتا ہے وہ آپ کو 15-20 ہزار روپے کرائے پہ دے دیتے ہیں, آپ آرام سے ملتان سے لاہور آتے ہیں, فیصل آباد سے لاہور آتے ہیں, کرایہ گھر لیتے ہیں, اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک, یعنی اللہ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے اس معاملے کو, اور ٹھیک فارمولا بنا دیے. جیسے ہی آپ کا سرمایہ مال میں کنورٹ ہوتا ہے تو 2.5%, مالیت کا 2.5%. تو مال تجارت میں اصل میں پروڈکشن نہیں ہوتی, ایک مال اپنی قیمت بڑھا کے بیچ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو, تو اس میں مال کا 2.5% ہو جائے. یہ سادہ. اچھا مال کی زکات دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پیداوار کی زکات تو اصل میں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. آپ ہر مہینے 10,000 روپیہ کرایہ لے رہے ہیں, مکان کا ہر مہینے 1,000 دے دیں, سال کے بعد 12,000 دے دیں, ایک ہی بات, اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی. لیکن مال کی زکات دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سال میں دن مقرر کرتے ہیں. مثلاً آپ نے طے کر لیا کہ میں اپنے مال کی زکات یکم رمضان کو دیا کروں گا, میں مثال دے رہا ہوں, یہ طے کرنا ضروری ہے مال کی زکات کے لیے. جیسے ہی آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ نے یکم رمضان کو دینا, تو یکم رمضان کو جو مال کی شکل میں آپ کے پاس سونا چاندی روپے آپ کا مال تجارت موجود ہے, اس کی مالیت پر 2.5% عائد ہو جائے گی. وہ یکم رمضان 30 شعبان کو سارا کسی جگہ چلا گیا تو اگلے دن کچھ نہیں ہے, اور 30 شعبان کو آ گیا تو عائد ہو جائے گی. یعنی ایک سادہ اصول اختیار کر دیا گیا, عائد ہو جائے گی اس کے اوپر, اس سے خود بہت بیلنس ہو جائے گا, کبھی چلا جائے گا کبھی آ جائے گا, لیکن چلا جائے گا مطلب چلا جائے گا. یعنی وہ کام نہ کرے جو بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے شاہجہان کے دور میں, کہ وہ ارے فقی آدمی, ذہین آدمی ہے نا, تو وہ سارا کا سارا مال 11ویں مہینے میں بیوی کو ہبا کر دیتے تھے اور 13ویں میں واپس لے لیتے تھے, 2 مہینے کے لیے بیوی پہ اعتماد ہو جاتا تھا. تو یہ ہیلا بازی جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن قانون یہ ہے. تو میرے نزدیک زکات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے جو شریعت کی صورت میں اس نے ہم پر کی ہے, یعنی اس سے بڑی کسی رحمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سب سے آخری ہتھیار, دیکھیے تمدن کی ترقی نے حکومت سے یہ حق چھین لیا کہ بادشاہ کو 7 خون معاف ہوتے ہیں, قانون کا پابند کر دیا, ضابطے کا پابند کر, کچھ قاعدے بنا دیے. ایک اختیار آج تک انسانیت کا مسئلہ بنا, وہ ٹیکس کا اختیار. تو خدا نے آگے یہ کہا کہ نہیں, انسانی جان اور مال اور آبرو حرم کی طرح محترم ہے, اس میں کوئی میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اللہ اکبر پڑے بغیر جانور ذبح نہیں کر سکتے, کسی کے مال پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اور اس کا اذن میں دیتا ہوں, اتنا بس ختم. اب جاؤ اس سے چلاؤ حکومت, یہ چادر ہے اس کے اندر پاؤں پھیلاؤ جتنے پھیلانے ہیں, اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے آپ. میں اس کے برکات پر بڑی مفصل گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس کے بعد خود حکومت کے لیے بھی کیا صورت پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک چادر فراہم کر دی, اس میں پاؤں پھیلاؤ, زیادہ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو حکومت اپیل کرے گی نا, اپیل پر کس حکومت کی لبیک کہیں گے آپ؟ تو اب آپ سے آپ حکومت اس کی ضرورت مند ہو گئی کہ وہ اپنا بیلنس ٹھیک رکھے تاکہ اس کی اپیل کو وقت دی جا سکے, پیسہ صحیح خرچ کرے تاکہ لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکے. یعنی اس طریقے سے ایک نہایت اچھا نظام کا. چنانچہ آپ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بھی ڈیفنس کے لیے ہم زکات سے خرچ نہیں کرتے تھے, جب ضرورت پڑتی تھی اپیل کرتے تھے لوگ دے دیتے تھے. ہمارا اس وقت 60% بجٹ خرچ ہو رہا ہے نا اس کے اوپر, یعنی جب اعتماد تھا لوگوں کو تو یہ صورتحال تھی. ڈیفنس پہ کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی, تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے, وہ لے بھی آتا تھا. آج آپ کی نگاہ جو ہے وہ صرف آنے والی چیزوں پر پڑ رہی ہے, ابھی ہے جی کچھ وقت آگے نکل رہے کا, یا ابھی ہے جی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. حرمت ملکیت, اب پہلا تھا زکات فرض کر دی گئی ہے اور زکات یہ ہے. اب یہ جو میں بات اگلی عرض کر رہا ہوں کہ زکات کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا, تو وہ حرمت ملکیت کے عنوان سے بیان کی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَاتَ وَالزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر وہ توبہ کر لیں, نماز کا اہتمام کریں اور زکات ادا کریں, ان کی راہ چھوڑ دو. یعنی یہ حکم دے دیا گیا کہ کوئی پھر تعدی نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں ہو سکتی لوگوں کے ساتھ. سورہ توبہ میں یہ آیت مشرکین عرب کے سامنے ان شرائط کی وضاحت کے لیے آئی ہے جنہیں پورا کر دینے کے بعد وہ مسلمانوں کی حیثیت سے اسلامی ریاست کے شہری بن سکتے تھے. اس میں قانونی شرائط بیان ہوئی ہیں. اس میں فخلو سبیلا ہم ان کی راہ چھوڑ دو کے الفاظ اگر غور کیجئے تو پوری صراحت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آیت میں بیان کی گئی شرائط پوری کرنے کے بعد جو لوگ بھی اسلامی ریاست کی شہریت اختیار کریں اس ریاست کا نظام جس طرح ان کی جان آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کوئی تعدی نہیں کر سکتا زیادتی نہیں کر سکتا اسی طرح ان کے املاک جائیدادوں اور اموال کے خلاف بھی کسی تعدی کا حق اس کو حاصل نہیں ہے. وہ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں نماز پر قائم ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں تو عالم کے پروردگار کا حکم یہی ہے کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے واجب الاذان کی روح سے ایک مٹھی بھر گندم ایک بالش زمین ایک پیسہ ایک حبہ بھی اگر کوئی ریاست چاہے تو ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لینے کے بعد بالجبر ان سے نہیں لے سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا اسموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کی شہادت دیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس سے محروم کر دیے جائیں. راہ ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے. اس میں دو باتیں سمجھ لیجئے. میں نے نیچے نوٹ بھی لکھ دیا کہ ان روایات میں جنگ کے ذکر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہ میں اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت مشرکین عرب سے معاملہ تھا جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انہیں اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کہیں گے. یہ وہی عذاب کا مسئلہ ہے, وہ بیان ہو چکا ہے پہلے. اچھا, اب یہ دوسری جو بات ہے کہ وہ حق کیا ہے, یعنی مثال کے طور پر وہ کسی کو قتل کر دیں تو اب جان کی حرمت ختم ہو گئی اور اس کی پاداش میں انہیں بھی قتل کیا جائے یا ان سے دیت وصول کی جائے. یعنی جب تک آپ نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا جس پر آپ کی جان مال آبرو کے خلاف حکومت کو حق حاصل ہو جاتا ہے کوئی اقدام, اس وقت تک آپ کا مال محفوظ ہے, صرف زکات لے سکتے ہیں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہایت بلیغ اسلوب میں بیان فرمائی اور واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کے مال کی حرمت ابدی ہے. اذن خداوندی کے بغیر, یعنی خدا کی اجازت کے بغیر, کوئی شخص بھی خواہ وہ مسلمانوں کا حکمران ہی کیوں نہ ہو اس کو ہرگز پامال نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا ہے ان دماغکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن یوم النہر, تمہارے اس مہینے ذوالحجہ اور تمہارے اس شہر ام القرآن مکہ. یہ یعنی جان کے خلاف نہیں کر سکتی نا کوئی اقدام حکومت, مال کے خلاف نہیں کر سکتی. میرا مال ہے, خدا کا حق بس دے دیا. اس سے واضح ہے کہ اس آیت کی روح سے اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے, اپنے مسلمان شہریوں پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی. یہ دین کا قطعی حکم ہے جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ عوام اور حکومت کے مابین مالی معاملات سے متعلق ہر کشمکش کا خاتمہ کرتا ہے. یعنی آپ کو کسی بجٹ کے اوپر آپ کو کوئی کشمکش درپیش نہیں ہے کسی نوعیت کی, بلکہ حکومتوں کے لیے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر قومی معیشت میں عدم توازن پیدا کرنے کا ہر امکان بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. چادر فراہم کر دیا, آپ کو اس میں گزارا کرنا ہے, اس کے اندر آپ معاملات کو چلائیے, اور اگر اس کے علاوہ چاہیے ہو سکتی ہے ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی میں تو اپیل کیجئے نا پھر, اور اپیل کرنی ہے تو اپنی ساکھ بنائیے تاکہ آپ کی اپیل پر لبیک کہیں لوگ. تو یہ ہے حرمت ملکیت کا قانون. اس کے بعد اب کوئی سوال نہیں ہے اگر تو اگلا بھی پڑھا جائے گا. بہت مختصر سا ہے
جی. ایک سال والی کہانی آئی کہاں سے, اور دوسری یہ کہ
ایک سال سے کیا مراد,
مطلب یہ زکوٰۃ کے اوپر دینے کے لیے ایک سال پورا ہونا چاہیے,
اس سنت میں شامل ہے تو میں نے لکھ دیا اس میں کہ ہر یہ زکوٰۃ کی شریعت سے بیان کر دیا جائے کہ اور ہر سال ریاست کے حال میں
ہر سال نا. اب تو یہ ہے کہ ایک سال پورا ہوگا تو وہ پھر دی جائے گی زکوٰۃ.
ہر سال کا مطلب یہی ہوتا ہے جب یہ کہا جائے گا, جب یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے, اب وہ ہر مہینے تنخواہ ملے گی تو کیا مطلب ہے اس کا.
نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مال کو آپ کے پاس جو آپ کی ملکیت ہے اس پر ایک سال پورا ہو گیا تو پھر زکوٰۃ دیں.
نہیں یہ تو ایسے ہی خامخواہ کی بات ہے, اصل میں ہر سال لی جائے گی. یعنی مال کی زکات جو ہے وہ سال سے پہلے عائد نہیں ہوتی. پیداوار کی زکات پیداوار کے موقع پر عائد ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وا تو حقہ ہو یوم حساب ہے, وہ چھ مہینے کی پیداوار ہے اس پہ ہو گئی, کرایہ جو ہے وہ ہر مہینے مل رہا ہے اس پر عائد ہو گئی. کسی آدمی کو مزدوری روز مل رہی ہے, روز عائد ہو جائے گی.
ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں کہ اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو
آئے گی جب بھائی تو پڑھیں گے پھر اس کے بعد, ابھی تو اس پہ کر لیں گفتگو, تو ایک ایک چیز کی تفصیل کریں گے نا. جی
جی, جو آپ نے اونٹ گائے اور بکری کی بتائی, ایک بات مجھے یہ سمجھنی ہے کہ اس میں عمر کا کیا تعلق ہے, جو اس کی زکات دی جا رہی ہے اس کا عمر بتائی جا رہی ہے اس جانور
کی ویلیو اس سے بنتی ہے. جانوروں کی ویلیو ان کی عمر کے لحاظ سے بنتی ہے. آپ کو یہ جانور تو نہیں سمجھ میں آئیں گے لیکن کبھی بکرا وکرا تو خریدنے جاتے ہوں گے نا, تو اس میں اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ نہیں یہ دوندا نہیں ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے بات.
بات یہ کہ
ویلیو ان کی متعین ہوتی ہے اس سے, تین سالہ اونٹ کی ویلیو اور ہے, چار سالہ کی اور ہے, پانچ سالہ کی اور ہے, عمر کے لحاظ سے ان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے, زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے.
تو اس زمانے میں بیت المال میں جانور جمع کروائے جاتے تھے.
جی اس وقت تو کوئی رستہ نہیں تھا اس کے سوا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ بڑا دل نواز واقعہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوپہر میں سخت گرمی میں بیت المال کے باڑے میں جو اونٹ تھے وہی زکات کے جو جمع ہوئے ہوئے تھے تو وہ نکل گئے, تو ان کو وہ ہانک کے تو لا رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ آپ نے ہم کو حکم دیا ہوتا تو انہوں نے کہا ذمہ داری پہ تمہیں دینی پڑے گی, کام میرا ہے مجھے ہی کرنا ہے.
اب ان کی جب زکات دی جائے گی تو کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں لے رہی, تو جو زکات ادا کر رہے ہیں ان کی مالیت جتنی وہ جانور کی
وہ
کی مالیت کے پیسے
ہم تو اب بڑی آسانی میں ہے نا جی, اب قیمت کے لحاظ سے دے دیں گے بس, اب تو کوئی مشکل نہیں. لیکن اس وقت تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا, لوگوں کے پاس سونا چاندی نقود کرنسی تو موجود نہیں تھی نا, تو اس لیے اس وقت تو اب بھی ویلیو تو اسی لحاظ سے طے کی جائے گی, لیکن آپ پیسوں کی صورت میں دے دیں, آپ سونے چاندی کی صورت میں دے دیں.
اچھا جب صاحب ایک اور بات پوچھنی, ہمارے ہاں جب زکات کا تصور آتا ہے تو فوری طور پر سونے کی طرف جاتا ہے, آپ نے سونے کا اس میں ذکر نہیں کیا, تھوڑی سی تفصیل.
میں نے سونے کا ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت, تو اتنی قیمت کے سونے پر عائد ہو جائے گی. مال کی زکات وہی ہے. ایسے ہوا تھا کہ ہاں وہ اصل میں اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں نقود دو ہی تھے, سونا اور چاندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو نصاب بنایا اور چاندی کو نصاب بنا کے یہ کہا کہ باقی اس کی قیمت کے مطابق کر لیا جائے گا. اب ایک اس کی کنورژن ہوئی نا اس زمانے میں, اب لینا تھا تو ہوا یہ کہ اس میں جو سونے کی کنورژن ہوئی اس سونے کو لوگوں نے اصل نصاب سمجھ لیا. حالانکہ یہ بات بالکل طے ہے, جب آپ چاہیں گے تو میں اس کے سارے دلائل سامنے رکھ دوں گا, تو بالکل کنورژن ہے, چاندی سے کی گئی ہے اور اتنا ہی میں ہوتی ہے. پانچ اوکیا چاندی جو ہے وہ 200 درم سونے کے برابر ہو جاتی تھی اور وہی اس کا نصاب ہے. اب اس کو اصل مان کے جب آپ آج کنورٹ کریں گے تو اور اس سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس کے بعد نصاب کس کو مانا جائے, یہ آپ سونے کو نصاب مانیں گے تو اور صورتحال پیدا ہو جائے گی. سونا 750 نے اس وقت ہے 56,000 کا ہوا, 8,000 کے 60-62 کا ہوا, اور 612 گرام چاندی 5,500 کی, اتنا فرق واقعی ہو جاتا ہے اس میں. اس وقت کنورژن جو ہوئی ہوئی ہے اس کو لوگوں نے بتایا. یہ بالکل اسی طرح کی غلطی ہے جیسے وہ کہتے ہیں جیسے مہر کتنا مقرر کرنا ہے تو 32 روپے, یہ وہ 32 روپے ہیں اور کچھ نہیں, چاندی ہے اصل میں جی. لیکن یہ صرف انہی میں ہوگا جن میں, یعنی اس زمانے کے لحاظ سے آج کی معیشت نے جو نئی قدریں پیدا کر دی ان میں ہم اجتہاد سے اس کو کر رہے ہیں. میں نے کچھ نہیں کیا, یعنی شریعت کے بنیادی اساسات کو سامنے رکھ کے الحاق کر دیا, اس میں مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, حق کا اصل حراش.
حکومت ٹیکس لے رہی ہے اور زکات نہیں لے رہی, اور اب کیا عام آدمی زکات علیحدہ سے دے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ کیا زکات جو ہے یہ سارا کا سارا معاملہ حکومت سے ہے, حکومت اگر اسے نہیں لیتی تو ایک عام آدمی اس سے اپنے آپ کو مستثنا کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا, یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا, یہ زکات آپ پر فرض ہے, حکومت کا حق ہے لینا, نہیں تو آپ خود دیں گے. اور میں اس کا قائل ہوں کہ اگر میری رائے پر کوئی شخص مطمئن ہو گیا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نہیں مطمئن, تو حق حاصل ہے نا اسے جو بھی رائے قائم کرے, اس پہ مطمئن ہو گیا تو پھر وہ اپنے ٹیکس کو زکات میں سے منع کر سکتا.
خود بہت بڑا اکاؤنٹنٹ بننا پڑے گا.
کیوں؟ یعنی اس نے اپنی زکات کا حساب کیا وہ بنی 10,000 روپے, اس نے اپنے ٹیکس کا گورنمنٹ نے جو اس سے مانگا حساب کیا وہ بنا 15,000 روپے, ادا ہو گئی بس.
جو بالواسطہ انڈائریکٹ ٹیکس حکومت نے لگائے ہوئے,
جو بھی ہے حکومت نے لے لیا نا پیسہ کسی طریقے سے لے لیا.
وہ اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں ٹیکس لگا ہوا
جی.
لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ڈبا خریدا وہ ویسے 10 روپے کا تھا, لیکن اس
پہ 1.5 روپے شامل ہے تو یہ تو بات بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اسی لیے میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک عظیم ظلم ہے جو اس وقت عوام پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں بس یہ ہے. تو شب ہے ہجر کر حساب کریں آپ, تو کچھ بھی نہیں رہتا باقی. تو اب تو کوئی چارہ نہیں نا اس کے سوائے. عام لوگوں کے اوپر دو ذمہ داریاں نہیں ڈالی جا سکتی. وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اگر انہوں نے ادا کر دی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ان کو میری رائے سے اطمینان ہو گیا ہے, یعنی ضمیر کے اطمینان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ منع کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ان کے ٹیکس انہوں نے کم دیا, بہت سی صورتوں میں بہت سے لوگ کم دیتے ہیں, ان کی زکات زیادہ ہوتی ہے, تو باقی رقم دے دیں پھر گورنمنٹ جمع کرا دیں, یا اپنے طور پر خرچ کریں. وہ زکات تو اللہ کی طرف سے ان پہ عائد ہو گئی ہے, حکومت نے لے لی, ٹھیک ہے. نہیں ہے تو
جو گورنمنٹ سروس کے لوگ ہیں ان کا انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے, جو تنخواہ ہے اس پہ تو زکات پھر اس کو دینی نہیں بنے گی.
وہ حساب کر لینا جی, بس جو زکات بنے گی وہ 10% کے حساب سے بنے گی. وہ 1,000 روپیہ بنتی ہے 10,000 روپے اوپر, اگر اتنا کٹ گیا تو ختم ہو گئی بات. اگر میری رائے پہ اطمینان ہے, بار بار عرض کر دوں, یعنی جس کو اطمینان نہیں وہ دوہرا کام نہ کرے. اقول و قولی ہاضر استغفر اللہ.